ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فعل منكم منتهون. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں, عزیز نوجوان دوستو, پیارے بچوں, محترم ماؤں اور بہنوں, کل سورہ مائدہ کے اختتامی حصے پر ہم پہنچ چکے. کل جو بات جس پر کل کا پروگرام اختتام کو پہنچا وہ شراب کی حرمت سے متعلق تھا, اور یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بتدریج شراب کی حرمت کو نازل کیا اور شراب کو حرام قرار دیا, اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے شراب کو ایسے حرام جانا اس آیت کے نزول کے بعد, اور مسلمانوں کے اندر اس سختی کے ساتھ اس کی پابندی کی گئی کہ شراب کے پیالے جو پیے جا رہے تھے وہ سب توڑ کر پھینک دیے گئے, حتیٰ کہ جو شراب حلق کے اندر جا چکی تھی اس کو بھی قے کر کے انڈیل دیا گیا. اس طرح سے آنن پانن پورے مدینے کے اندر شراب کی ندیاں اور نالیاں بہنے لگیں. اور پھر کل اسی زمن میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ الہی قانون کا کرشمہ ہے, اور انسانی قوانین جہاں جہاں بنے شراب کے متعلق وہ پائیدار رہ نہیں سکے, اور بالخصوص امریکن قوم کی مثال دی گئی. اس قوم کی میخاری کے آگے اس کا بل جھکنا پڑا, گھٹنے ٹیکنا پڑا اس بل کو, اور بالآخر حرمت شراب پر پابندی لگی, گویا کہ حرمت کو حلال کر دیا گیا اور شراب کو پھر سے دوبارہ بحال کر دیا گیا. بات یہاں تک پہنچی تھی. قرآن مجید کی اس آیت میں چار باتوں سے منع کیا گیا تھا. ایک تو یہ کہ انما الخمر شراب, دوسرا یہ کہ والمیسر جوا بھی تمہارے لیے حرام کیا جاتا ہے. اور ویسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ سورت احکام کے سلسلے کی آخری سورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر احکامات جو نازل ہو رہے تھے اس سے متعلق آخری سورت ہے. اس کے بعد جو کچھ آیتیں نازل ہوئیں وہ تذکیر اور یاد دہانی کی رہی, تو لہٰذا اب اس میں جوے کو بھی حرام قرار دے دیا گیا. جوے کی بہت سی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں, کسی زمانے میں کوئی طریقہ تھا, کسی زمانے میں کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے. غرض یہ کہ جوے کے بارے میں بہت عام فہم بات ہے کہ جو چانس کی بنیاد پر, صرف چانس کی بنیاد پر جو مال ملتا ہے اس مال کو حرام قرار دیا گیا. جیسے لاٹری ہو, یا گھوڑا ریسنگ میں کچھ لوگ لگاتے ہیں, یا کرکٹ میچز کے وقت لوگ بیٹنگ کرتے ہیں, چانسز کی بنیاد پر کہ زید کسی حق میں بھی کوئی بات نکل سکتی ہے, بکر کے سلسلے میں بھی کوئی بات نکل سکتی ہے, اور آدمی اس معاملے میں جوا کھیلتا ہے کہ زید کا فلاں فائدہ ہوگا لیکن بعد میں معلوم آتا ہے کہ نقصان ہو گیا. تو یہ جو چانسز کی بنیاد پر جو معاملہ کھیلا جاتا ہے اس کو کہا گیا جوا. جوے کے مختلف اقسام ہو سکتے ہیں, اور آج بھی الگ الگ طریقے سے لاٹری بھی اسی کے اندر پایا جاتا ہے. تو یہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ چانس کی بنیاد پہ ملنے والا پیسے ہے, رقم ہے, اور اس کے پیچھے کوئی محنت نہیں ہوتی. نمبر دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھایا جاتا ہے, کوئی رضامندی سے نہیں دیتا. لاٹری آپ اٹھا کر دیکھیے, مثال کے طور پر کتنے لاکھوں روپے کا, مثلا اگر 1,00,000 روپے کی لاٹری کا معاملہ ہو تو تقریباً 5,00,000 روپے کی لاٹریاں بیچے جاتے ہیں, اور لوگوں کے جیب سے 5,00,000 روپے کتروائے جاتے ہیں, پھر 5,00,000 روپے جمع کر کے 1,00,000 روپے کا انعام ایک فرد کو دے دیا جاتا ہے. یہ لوگوں کے پیسے غلط طریقے سے باطل طریقے سے کھانے کا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا, اس لیے کہ قرآن مجید میں یہ حکم دیا گیا کہ لا تاکلوا اموالکم بالباطل, باطل طریقے سے آپس کے مال ایک دوسرے سے نہ کھاؤ. ہمیں معلوم ہے کہ مال ایک دوسرے کے کھانے کے صرف چار جائز طریقے بتائے گئے قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ عطیہ, ہبا, تحفہ, رضامندی کے ساتھ جو تحفہ دیا جاتا ہے, یہ مال کی منتقلی کا دو افراد کے درمیان مال منتقل کرنے کے چار جائز صورتوں میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ عطیہ دیا جائے, ہبا دیا جائے, تحفہ دیا جائے, اور یہ تحفہ بھی خوشی کے ساتھ, رضامندی کے ساتھ. وہ تحفے تحائف نہیں جو گورنمنٹ آفیسرز کو دیے جاتے ہیں, وہاں تو خوشی کے مارے نہیں دی جاتی, اس لیے کہ وہ آفیسر جیسے ریٹائر ہوا تو اگلے دن سے اسے کوئی تحفہ نہیں دیا کرتا. لہذا خوشی کے ساتھ, رضامندی کے ساتھ, دل کی آمادگی کے ساتھ جو ایک دوسرے کے درمیان ایکسچینج آف گفٹس ہوتے ہیں, ایک طریقہ جائز طریقہ کھانے کا. دوسرا جائز طریقہ تجارت ہے کہ دونوں کے درمیان بیع و شرا ہو, مال اور پیسوں کا ایکسچینج ہو. تیسرا طریقہ مال کھانے کا ایکسچینج آف سروس ہے, جسے ملازمت کہتے ہیں, تجارت ملازمت, کہ آپ سروسز دیں اور آپ کے مالک آپ کو اجرت میں پیسے دیں, یہ تیسرا طریقہ ہے. اور چوتھا طریقہ وراثت کا ہے کہ ایک آدمی مر کر چلا جاتا ہے تو اس کے جائز وارثوں کو اس کے مال میں سے حصہ ملتا ہے. اس کے علاوہ جتنی صورتیں پیسوں کے لینے اور دینے کے ہوں گے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے. اس میں جوا بھی یہی حرام ہے کہ باطل طریقے سے لوگوں کا پیسے نکالا جاتا ہے، جیب کٹوائے جاتے ہیں، اور پھر جوا اس لیے بھی حرام قرار دیا گیا کہ اس میں پیسے بہت سے لوگوں سے نکل کر کچھ لوگوں کے ہاتھ میں سمٹ جاتا ہے۔ اس حرام طریقے میں تمام حرام خوری کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ سود کا بھی یہی نظام ہے کہ پیسے سمٹ سمٹ کر کچھ لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے اور ساری دنیا پاپر اور فقیر ہو جاتی ہے، اور کچھ ہی پرسنٹیج کے لوگ دنیا میں غنی ٹھہرتے ہیں، پیسے والے بن جاتے ہیں، کروڑ پتی بنتے ہیں، بلینئرز بن جاتے ہیں، اور اس طرح سے پیسے سمٹ کر کچھ لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا یہ قانون ہے کہ کیلا یکون دولتم بین الاغنیائی منکم، قرآن مجید کا یہ اصول کہ تمہارا مال صرف اغنیا کے درمیان، پیسے والوں کے درمیان، غنی لوگوں کے درمیان ہی وہ گھومتا نہ رہے، بلکہ تمہارا مال، تمہاری دولت اس کو اسکیٹر ہونا چاہیے، اس کو مارکیٹ میں آنا چاہیے، پھیلنا چاہیے۔ قرآن کا یہ قانون ہے کہ بالکل گیدر ہونے اور سمٹنے کی اجازت نہیں دیتا قرآن مجید، کانسنٹریٹ ہونے کی اجازت نہیں دیتا کچھ جگہوں پر، بلکہ اس کے ایکوی ڈسٹریبیوشن، ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن کا خیال ہے قرآن مجید۔ تو جوے سے یہ تمام خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر جوے میں ہر آدمی جیتنے کی نیت سے کھیلتا ہے، لیکن کوئی آدمی، خود آپ بھی بتا سکتے ہیں، بڑے لوگ یہاں جو بیٹھے ہیں انہوں نے زندگی میں دیکھا ہوگا، کوئی ایسا وانی ماڑی میں ہو یا کوئی ایسا دنیا میں نہیں ملے گا اکثر کہ جوے کی بنیاد پر وہ کروڑ پتی بن گیا ہو۔ ہر آدمی کھیلتا ہے، لیکن پتا نہیں اس مال کے اندر برکت کیوں نہیں ہوتی۔ اتنا لگتا ہے کہ کھیلتے کھیلتے آدمی جیتتا گیا، لیکن اچانک ایک دن ایسے آتا ہے کہ رہے سے گھر بھی کھیتیاں بھی سب بیچ کر پاپر ہو جاتا ہے۔ جتنے لوگ جوے میں ہاتھ ڈالے سب کا یہی حشر ہوتا ہے، اس لیے کہ اس مال کے اندر خیر و برکت نہیں ہوتی۔ اور پھر جوا کھیلنے کے نتیجے میں آپس میں دوست مل جل کر کھیلتے ہیں، لیکن وہ دوستی پائیدار نہیں ہوتی بلکہ دشمنی ہوتی ہے، رقابت ہوتی ہے، اس لیے کہ میرا مال لوٹ کر گیا، زیور میرے چلے گئے، لوگ کھیلتے کھیلتے بیوی بچوں کو تک رکھ دیتے ہیں، پاپر ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے قرآن مجید اس لیے منع کرتا ہے کہ اس سے شیطان بین میں لوگوں کے درمیان میں عداوت، بغض اور دشمنی پیدا کرتا ہے۔ پھر جبے میں کوئی آدمی لطپت ہوتا ہے، ملوث ہوتا ہے، تو اس حد تک کھیلتا چلا جاتا ہے کہ نمازوں کے اوقات کو بھی بھول جاتا ہے۔ یہ ایک عام بات ہے کہ کھیل میں اتنا انہماک ہونا کہ آدمی منہمک ہوتا ہے تو نمازوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ شیطان یہ چاہتا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوت والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، نماز اور ذکر سے وہ غافل کر دیتا ہے جبے کے نتیجے میں۔ اور اس میں علماء اکرام نے لکھا ہے یہ جو کارڈز کھیلا جاتا ہے، شطرنج جو کھیلا جاتا ہے، یہ تمام گیمز میں بھی شامل ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر بیٹنگ کی جائے، پیسے رکھ کر اگر کھیلا جائے تو یہی گیم حرام ہو جاتا ہے، یہ علماء نے لکھا ہے۔ کہ ورنہ یہ گیم کیسے سے تو شطرنج وغیرہ لوگ کھیلتے تھے اور کھیلا کرتے تھے، لیکن یہ گیم بھی ایسی چیز ہے کہ جس میں آدمی اگر ملوث ہوتا ہے تو نمازوں کے اوقات بھول جاتا ہے۔ لہذا ان گیمز سے بھی علماء نے اور مفسرین نے منع کیا ہے۔ تو بہرحال ایک بات تو یہ آ گئی کہ کل شراب کی حرمت اور آج جبے کی حرمت پر بھی بات آ گئی، اور پھر فرمایا گیا کہ شراب اور جبے کی حالت کے ساتھ ساتھ حرام چیزوں میں بت، آستانے، یہ تمام حرام قرار دیے گئے، اس پر تفصیلی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر پان سے سمراج، اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ کفار و مشرکین کا یہ معمول تھا کہ مکے کے اندر جو دیویاں ہوتی تھیں ان کے سامنے کچھ تیر رکھے ہوئے ہوتے تھے، وہ نمبر 9 تھے، 9 نمبر کے تیر تھے، ہر تیر کے اندر کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا تھا، کسی میں نام لکھا ہوتا تھا، کسی میں لا لکھا ہوتا تھا، اس طرح کے کچھ الفاظ لکھے ہوتے تھے۔ ایک آدمی اپنی منت مانگتے ہوئے جاتا ہے اور اس بت سے پوچھتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس میں سے تیر نکالتا ہے اور تیر نشانے پہ لگاتے ہیں، اگر وہ لگ گیا تو کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، یہ اور اس طرح کے خرافات تھے۔ اب یہ طریقہ تو نہیں رہا، لیکن تقدیر معلوم کرنے کے جتنے طریقے ہیں وہ سب حرام قرار دیے گئے اس آیت کی روشنی میں۔ ہاتھ دیکھنا، جس کے نتیجے میں لوگ جو ہے اپنی تقدیر پوچھتے ہیں، اور پھر وہ فال نکالنے والوں کے پاس جاتے ہیں اور لوگ وہاں سے غیب کی خبریں پوچھتے ہیں کہ میرا بیٹا گم ہو گیا، میرا فلاں ہو گیا، میری بہو نے میرے بیٹے پر جادو کر دیا اور فلاں کر دیا، فلاں کر دیا، ان سب کی خبریں وہاں سے معلوم کی جاتی ہیں۔ پال گیری اس ازلام میں، حالانکہ وہ تیر کا ہے پان سے، لیکن اس کے تحت تمام قسم کے وہ شیطانی افعال اور سفلیہ عملیات کو ممنوع قرار دیا گیا، حرام قرار دیا گیا۔ یہ تمام شیطان کے گندے کام ہیں، تم اس سے بچو گے کہ نہیں بچو گے، قرآن مجید پوچھتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ دیکھو سیدھے سیدھے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فائن طول تم فعلوم انما علی رسولنا البلاغ المبین، اگر تم روگردانی اختیار کرتے ہو تو سن رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پر صرف اتنی ہی ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ بات کو پہنچا دے، اس نے بات پہنچا دی ہے، اب حلال و حرام کی بات تمہارے سامنے واضح ہو گئی، مختلف یعنی سورہ کے آغاز سے لے کر اب تک، اور آئندہ بھی کچھ اور حلال اور حرام کی باتیں آتی ہیں۔ تو ہمارے رسول کا کام یہ ہے کہ حلال و حرام کے متعلق لوگوں کے اندر شعور بیدار کر دیں، اس سے زیادہ رسول کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں، بالخصوص شراب کے متعلق، تو صحابہ اکرام کو تشویش ہوئی۔ کس وجہ سے؟ وہ یہ ہے کہ جو لوگ بہت دوربین نگاہ رکھتے تھے, دور رس نگاہ رکھتے تھے, تقوی میں سب سے زیادہ بڑے ہوئے تھے, ان لوگوں کا معمول یہ تھا کہ جیسے ہی پہلی آیت شراب کے متعلق اللہ نے ہنٹ دیا, اپنا اندیہ بتایا, اپنا رجحان بتایا کہ شراب کوئی پسندیدہ چیز نہیں خدا کے پاس, پہلی آیت جو سورہ بقرہ میں نازل ہوئی, اسی وقت بہت سے متقی صحابہ بچ گئے, لیکن مسلمانوں کے اندر وہ حلال تھی شراب, اس پر پابندی نہیں لگی تھی, لوگ پیتے رہے. اب تقریباً مدینے میں جانے کے 6-7 سال بعد جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو بہت سے صحابہ اکرام کو پریشانی لاحق ہوئی کہ بھائی ہم اتنے دن تک جو پیا کرتے تھے اس کا حال کیا ہوگا, اس کا معاملہ کیا ہوگا, ہم تو پیتے تھے. یا سوال یہ ہے کہ کئی لوگ مسلمان ہو گئے, مکے میں مسلمان ہوئے, مدینے میں آئے, جنگ احد میں شہید ہو گئے, جنگ بدر میں شہید ہو گئے, ان لوگوں کا کیا حال جو شراب پیتے تھے. تو اس طرح کے لوگوں کے دلوں میں سوالات پیدا ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآحسنوا واللہ یحب المحسنین. بہت کمپلیکیٹڈ آیت ہے, 3 مرتبہ اتقوا وآحسنوا واتقوا وآمنوا یہ ریپیٹ کیا گیا ہے, 3 مرتبہ ریپیٹ کیا گیا ہے. فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی حرج نہیں رکھی ہے کہ اس سے قبل جو ہوا سو ہو چکا. جو لوگ ایمان لانے کے بعد عمل صالح کا رویہ اختیار کرتے رہے, اس کے باوجود اگر وہ شراب پیتے تھے حرمت آنے سے پہلے, تو اللہ تعالیٰ موافقہ نہیں کرے گا. اس لیے کہ کوئی چیز حرام قرار دینے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے, اس سے پہلے جو ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرے گا. ایک تو یہ بتا دیا گیا, دوسرا یہ معلوم ہوا کہ شراب 3 حصوں میں 3 سٹیجز میں جو بین کیا گیا وہ بھی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. تو جس حد تک حرام قرار دیا گیا اس حد تک بھی اگر لوگ بچتے رہے ہوں تو ان کی مغفرت ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا. اور پھر اس میں ایک اور بات بھی آئی ہے کہ تقویٰ کے ساتھ آدمی ایمان اور عمل صالح ہو تب وہ تقویٰ قابل قبول ہے. دیکھیں کہ کسی چیز سے آدمی پرہیز کرتا ہے, وہ پرہیز کرنا ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہو تب وہ قبول ہوگا. کئی لوگ ہیں جو گوشت نہیں کھاتے ان کی مزاج کی وجہ سے, کسی کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں تو وہ نہیں کھاتے. یہ جو جادو مکر کرتے ہیں اور عمل سفلیاں جو کرتے ہیں وہ لوگ بھی وہ بسان نہیں کھانا بولتے, بسان کا گوشت نہیں کھاتے, فلاں نہیں کھاتے. تو اگر یہ سب لوگ ان چیزوں سے بچے رہے تو یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے. تقویٰ اسی کو کہیں گے جو عمل صالح کے ساتھ منسلک ہو. غلط اعمال کے ساتھ آدمی نے کسی چیز کو ترک کر دیا, کسی چیز کو چھوڑ دیا, تو یہ تقویٰ میں شامل نہیں ہے. اگر ایک آدمی شراب اس لیے نہیں پیتا کہ اس کی جو ہے کلیجے کے اندر خرابی پیدا ہوگی اور بہت سا اس کی صحت ناساز ہوگی, تو اس کے بعد اس نے اگر شراب چھوڑ دی ہو تو شراب سے اس کا تقویٰ قابل قبول نہیں ہے. ایمان اور عمل صالح کے ساتھ کہ اللہ کے احکام کی پابندی کرنے کے جذبے کے ساتھ آدمی اگر حرام سے رکتا ہے تو یہ تقویٰ ہے. تو 3 مرتبہ ریپیٹ کر کے بتایا گیا کہ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں گے احسان کریں گے. احسان کا معنی یہاں یہ بتایا کہ آدمی حلال و حرام کے متعلق وہ تصور رکھے. احسان کا مطلب حدیث میں ملتا ہے, یہ تو یہ کہ عمل کرتے وقت یہ تصور ہو کہ خدا تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں. اگر یہ ممکن نہیں ہو کم از کم اتنا تو سوچو کہ خدا تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ تقویٰ اصل میں ہے کہ احسان کے ساتھ, یا تو تم یہ سمجھو کہ میں خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں ہر عمل کرتے وقت, کم از کم اتنا تو سمجھو کہ تم اگر نہیں دیکھ پاتے تو خدا تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اس تصور کے ساتھ جو لوگ حلال و حرام کی پابندی کریں گے وہ لوگ متقی قرار پائیں گے. میں نے جیسے کہا کہ اب بہت سی آیتیں یہاں, ایک دو آیتوں میں بہت سے احکام بیان کیے گئے. تقریباً آج اگر اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا تو ہم 6-7 مسائل کو مکمل کر لیں گے اور سورہ مائدہ آج مکمل ہو جا سکتی ہے. لیکن چھوٹے چھوٹے آیتوں میں, دو دو آیتوں میں ایک ایک مسئلہ بیان کر دیا گیا. تو ایک مسئلہ تو حرام و حلال کے متعلق شراب اور جبے کی بات ہو گئی. اب حرام و حلال ہی کے متعلق جب بات چل رہی تھی تو موقع کی مناسبت سے اللہ نے ایک اور حرام کی بات چھیڑ دی, وہ یہ ہے کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام ہے. بات چونکہ آخر سورت کا یہ آخری حصہ ہے, حلال و حرام کی باتوں کو مکمل کرنا ہے, لہذا شراب جوئے کی بات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی رکھ دی کہ تم پر ویسا ہی حرام ہے, شکار کی حالت میں احرام کی حالت میں شکار کرنا بھی تم پر حرام قرار دیا گیا. اللہ نے یہ کہا کہ دیکھو ہم لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ, کہ تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزوں کی زد میں اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھیجے گا. کیوں؟ تاکہ تمہاری آزمائش کر سکے. احرام کی حالت میں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. کبھی یہ آیتیں ہم پڑھتے ہیں تو موجودہ مکہ کو دیکھ کر تو تصور نہیں ہوتا, لیکن آج سے 60-70 سال پہلے کا مکہ بھی اگر دیکھیں, کعبۃ اللہ بھی دیکھیں, تو تصاویر میں بھی آپ دیکھے ہوں گے کہ کعبۃ اللہ کے اطراف صحن پورے جو ہے وہ ریت کا صحن ہے, اور بیچ بیچ میں سے کانکریٹ کے وہ پٹیاں بنائی گئی تھیں, لوگ اس میں طواف کرتے تھے. اب تو ایک دم جدید طریقے سے پورا کعبۃ اللہ بھی اور پورا شہر مکہ بھی بس گیا ہے. ورنہ یہ احکام تو آج سے 60-70 سال پہلے تک بھی غالباً اس پر عمل ہوتا رہا ہوگا کہ لوگ شکار کھیلتے تھے ہوں گے, اور لوگوں کی زندگی کا جو انحصار اس طرح کے جانوروں کے شکار وغیرہ پر تھا. تو فرمایا گیا کہ شکار کی حالت میں اللہ تعالیٰ جانور بھیجے گا اور یہ تمہاری آزمائش کے لیے ہوگا کہ تم شکار نہ کرو. یہ بالکل ویسی ہی آزمائش ہے جیسے اہل سبد کو جانور سمندر کے جانوروں کو شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا. ایک پرٹیکولر ڈے کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے روکا. اور پھر اللہ کی آزمائش دیکھیے کہ خاص اس دن مچھلیاں منہ اٹھائے اٹھائے باہر آتی تھیں, عام دنوں میں نہیں آتی تھیں, لیکن خاص ہفتے کے دن ایک دم بہت زیادہ مچھلیاں آ جاتی تھیں اور منہ اٹھائے اٹھائے پانی سے باہر نکل کر آتی تھیں. تو یہود سے رہا نہیں گیا, اس دن وہ پاتیاں بنا کر کچھ ایڈجسٹمنٹ کرتے تھے, قرآن کے تورات کے آیت پر عمل بھی ہو جائے اس کے خلاف ورزی بھی ہو جائے, تو اس طرح کی وہ ہیلا بازیاں کرتے تھے. تو فرمایا کہ جس طرح ان کو اللہ نے آزمایا اسی طرح ہم تم کو آزماتے ہیں, وہاں بحری شکار یا بری شکار سے آزمائے گا اور تمہیں اس بات کی اجازت نہیں, تم پر حرام ہے جانوروں کو مارنا, اسی لیے حتیٰ کہ جوں تک مارنے کی اجازت نہیں ہے. نہاتے وقت بال کو رگڑ کر نہانے کی اجازت نہیں ہے کہ کہیں بال گر نہ جائیں حج کے دوران. احرام کی حالت میں, احرام کی حالت میں جانوروں کو مارنے پر حرام قرار دیا گیا, حرمتوں کی بات چل رہی تھی تو فرمایا یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. اب یہ کہ اگر کسی نے عمدن یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصیدا وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدن, اگر کسی نے عمدن کسی جانور کو قتل کر دیا, یہاں ایک بات یہ واضح رہے کہ صرف شکاری جانور مراد ہیں, سے سانپ بچھو اور موزی جانور, بھیڑیا کتا یا اس طرح کے جو جانور جو موزی ہوں درندے ہوں, حج کے ایام میں لوگ اگر احرام باندھ کر نکلیں اپنے گھروں سے اور کعبۃ اللہ کے راستے میں پہنچتے پہنچتے اس طرح کے جانوروں سے اگر سابق ہو تو ان کو تو مارنے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ آدمی کھانے کی غرض سے جو شکار کھیلتا ہے ایسے جانوروں کو مارنے سے مارنا حرام قرار دیا گیا. اب یہ بتایا گیا کہ کسی نے عمدن ایسا کر دیا ہو, عمدن کسی نے جانور کو قتل کیا تو اس کی جزا میں اس کے بدلے میں کفارے میں تین کام کرنے پڑیں گے. ایک تو یہ کہ جو جانور مارا گیا بھی مثل اسی کے ویسے ویسا ہی ایک جانور لا کر کعبۃ اللہ میں ہدیہ کر دیا جائے. اگر اس نے ایسے جانور کو مارا جنگلی جانور جس کا بدل گھروں میں نہیں ملتا, تو علماء بتاتے ہیں کہ اگر نیل گائے کسی نے مارا ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ گھریلو گائے کی قربانی دے. اس طرح جو اس کے مماثل جو جانور ملیں گے اس جانور کو لا کر اس کے بدلے میں اگر اس نے شکار دانستہ طور پر کیا ہو, غلطی سے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, دانستہ کیا ہو تو ایک تو جانور کے بدلے جانور, یہ قانون ہے جانور کے بدلے جانور. اگر یہ نہیں ہو سکا تو فرمایا گیا کہ اس کی اماؤنٹ, اس کا جو اماؤنٹ ہو سکتا ہے کہ اس جانور کو مارنے کے نتیجے میں اس کی کیا قیمت ہوگی, دو عادل لوگوں کو کھڑا کر کے ان سے معلوم کر لیا جائے کہ کتنا اس کا اماؤنٹ بیٹھے گا آج کے زمانے سے مارکیٹ ویلیو سے, اس مارکیٹ ویلیو کے مطابق اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دیا جائے. اگر آدمی کی یہ بھی سکت نہیں ہے بھائی, اگر اندازہ لگا کہ ہرن مارنے کے نتیجے میں کسی نے کہا کہ ہرن کی قیمت 5,000 روپے ہے, 5,000 روپے میں کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے اندازہ لگائیں. اب اتنے لوگوں کو کھانا کھلانے کی ہمت نہیں ہے, سکت نہیں ہے, تو اتنے لوگوں کا روزہ رکھے. وہ فرض کیجئے کہ 100 لوگوں کو کھانا کھلانا پڑا کفارے کے نتیجے میں, 100 آدمیوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو 100 دن کے وہ روزے رکھے. میں نے مثال کے طور پر کہی یہ بات, 2 دن کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے. تو جو جانور مارا گیا اس کو 2 عادل لوگوں سے طے کیا جائے گا اس کی قیمت کیا بیٹھتی ہے, اس قیمت کو لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے گا, اتنا کفارہ دے دیا جائے گا, اور اگر یہ ممکن نہیں ہو تو پھر اتنے دن کے روزے رکھے جائیں گے. اس سے پہلے جو ہو چکا اف اللہ عما سلف, جو اس سے پہلے ہو چکا اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے والا ہے. فمن آدیتم فینتقم اللہ منہ, دیکھو اگر تم نے یہ توبہ کی تو خلوص دل کے ساتھ توبہ ہونا چاہیے, اگر یہ توبہ خلوص دل کے ساتھ نہیں تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت انتقام لینے والا ہے. واللہ عزیز انتقام, اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا زبردست ہے اور انتقام لینے میں بڑی صورت رکھتا ہے اور بہت آسانی سے بدلہ لے سکتا ہے. پھر فرمایا دیکھو تم کو صرف بری جانور سے جو زمین پر چرتے ہیں ایسے جانوروں کے شکار کو حرام قرار دیا گیا ہے, حالانکہ اس زمانے میں احرام کی حالت میں تمہیں بحری جانور کو شکار کرنے کی اجازت ہے. اس لیے کہ اب تو یہ فلائٹس کا سلسلہ شروع ہو گیا, اگر آپ بڑے لوگ میں سے بتا سکتے ہیں کہ کتنے سال پہلے تک یہاں سے بھی مدراس سے بھی کشتیاں چلتی تھی ہوں گی, پانی کی کشتیوں میں لوگ جاتے تھے حج کے لیے, اب ادھر کچھ دنوں سے فلائٹس کا معاملہ ہو گیا, ورنہ اس سے پہلے لوگ کشتی ہی میں جایا کرتے تھے. تو کشتی میں اگر جائیں تو لوگوں کے لیے اگر راشن ختم ہو جائے, اس طرح موجودہ زمانے کی طرح ماڈرن شپس تو نہیں تھے ہوں گے, تو لوگ مختلف قسم کے معمولی قسم کی کشتیوں میں سوار ہو کر جاتے تھے مکے کی طرف, تو ان کو راشن کیا ملے گا. فرمایا گیا احرام کی حالت میں بھی وہ سمندر سے جانور کو پکڑ سکتے ہیں, شکار کر سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں. ہاں اگر خشکی پر اتر جائیں تو آدمی ڈھونڈ ڈھانڈ کر کچھ نہ کچھ غذا کا انتظام کر لے سکتا ہے, لیکن اگر سمندر میں ہو تو کیا کرے گا. اس لیے تم پر حلال کیا گیا ہے سمندر کے تمام جانور, اور اس کا شکار بھی تم پر حلال کیا جاتا ہے. تو اب اس کی ممانعت نہیں ہے کہ آدمی سمندر کے جانور کو پکڑ سکے. اب بات چونکہ حلال و حرام سے تدریجن حلال و حرام کی بات آئی اور کعبۃ اللہ تک کی بات آئی, لوگ احرام کی حالت میں آتے ہیں, تو فوراً اللہ نے مزید ایک اور بات کو بھی آگے بڑھا دیا. تو اب فرمایا کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس وشہر الحرام والہدی والخلائد. پھر اب حرمتوں کی بات, شعائر کی بات. میں نے اس سے پہلے ہی بتایا تھا شعیرہ سنگولر ہے, پلورل شعائر ہے. اللہ کے مقدس چیزوں کی نشانیاں, علامتیں, اس کا اظہار, جیسے داڑھی ہے, اذان ہے, نماز ہے, مسجد ہے, یہ تمام شعائر ہیں. کعبۃ اللہ ہے, صفا مروہ ہے, جانور قربانی کے جانور, یہ سب شعائر میں سے. تو اب فرمایا کہ اس کا احترام کرو. اب مسئلہ ایک دوسرا مسئلہ شروع ہوا یہاں سے. تو اللہ نے بتایا کہ کعبۃ اللہ کو ہم نے لوگوں کی زندگی کے قیام کا مرکز بنایا, یعنی کعبۃ اللہ کے ہی نتیجے میں سیاسی معاشی زندگی عرب کی اس پر منحصر تھی. سیاسی طور پر دیکھیے کہ کعبۃ اللہ ہی کے نتیجے میں انہیں سیادت و قیادت نصیب تھی, اور وہ جنگوں کے میدان, بہت زبردست جنگیں ہوا کرتی تھی اہل عرب میں, لیکن چار مہینے ایسے تھے جو حج کے مہینے اور عمرہ کے مہینے قرار دیے گئے. ان مہینوں میں پورے عرب کے اندر امن و سکون ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی بدولت ان کی زندگی کو قائم رکھا, ورنہ قتل, جنگ و جدال کرتے کرتے ختم ہو جاتے. اللہ نے ان کی زندگی کو قائم رکھنے کا ایک ذریعہ کعبۃ اللہ کو بنایا, اور اس کے نتیجے میں ان کی سیاسی زندگی میں کم از کم چار مہینے تو امن و سکون کے ملتے تھے. معاشی زندگی کعبۃ اللہ کے سلسلے میں حضرت ابراہیم نے دعا کی تو سارے دنیا کا ساز و سامان اور غلہ جو ہے وہاں آتا تھا, بڑا مارکیٹ تھا اس زمانے میں بھی. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کیا تھا. اور دینی لحاظ سے بھی کعبۃ اللہ کی متولی ہونے کے نتیجے میں قریش کو بڑا بلند مرتبہ تھا. تو فرمایا کہ کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے قیام کا ایک ذریعہ بنایا, اس کا احترام کرو, چار مہینوں کا احترام کرو, اشہر الحرام جسے کہتے ہیں ان چار مہینوں کا احترام کرو, اور ہدیہ, ہدیہ کہتے ہیں وہ جانور جو قربانی کے لیے لے جایا جا رہا ہو اس کا احترام کرو, اور خلائد, وہ جانور جن کے گلے پر پٹے باندھ دیے گئے ہوں خدا کے نام سے, وہ بھی قربانی کے لیے لے جائے جاتے ہیں, تو ان سب کا احترام کرو. ذالک لتعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم. یہ اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے, شاعر کے ذریعے سے آزماتا ہے. داڑھی کی بات میں مثال کے طور پر سمپلی لے لیجیے کہ یہ ایک شعیرہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ہے نا, دین کا ایک شعار ہے. آدمی اسے رکھنے کے بعد اگر اسے منڈھا دیتا ہے تو اس کے فقہی مسئلے میں جائیں گے تو آپ کتنا گناہ ہے کیا نہیں ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن آدمی اگر منڈھاتا ہے یا رکھتا ہے تو اس کی بنیاد اصل میں خوف خدا پر ہے. آدمی کے دل میں کتنا خوف ہے یہ دیکھا جائے گا. شعائر کا احترام آدمی خوف خدا کی بنیاد پر کرتا ہے. لہذا یہ جو احکام دیے جا رہے ہیں کہ شعائر کا احترام کرو, یہ اس لیے کہ دیکھا جائے کہ تمہارے دلوں کے اندر کتنا خدا کا خوف پایا جاتا ہے. خدا کے خوف ہی کے نتیجے میں عہد و میثاق کو آدمی پورا کر سکتا ہے. یہ خوف نہ ہو تو پھر اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کر سکتا. تو شعائر کا احترام اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس لیے اگر تم نے اس کی نافرمانی کی, ان کا احترام کو توڑا, تو اعلموا ان اللہ شدید العقاب ان اللہ غفور الرحیم. سن رکھو کہ اللہ تعالیٰ پکڑنے میں بھی زبردست ہے, ہاں معاف کرنے میں اور مغفرت کرنے میں بھی بہت پراخ دل ہے. ایک طرف معاف کرنے والا بھی ہے, لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ وہ صرف معاف کرنے والا نہیں, بڑی سختی کے ساتھ وہ پکڑنے والا بھی ہے. اسی سلسلے میں یہ بات آ گئی کہ قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث. سنو, بتا دو ان لوگوں کو کہ خبیث اور طیب, برے اور اچھے, پاک اور ناپاک, حلال اور حرام, دونوں کبھی یکساں نہیں ہو سکتے, اور تم قباست, برائیوں کی مقدار کو, کثرت کو دیکھ کر مروب نہ ہو جاؤ. اس پر مفسرین نے لکھا کہ یہاں صرف شے نہیں, اشیاء نہیں ہے, کھانے پینے کی چیزیں, اشیاء بھی افراد بھی. دنیا میں اچھے لوگ بھی پائے جاتے ہیں, برے لوگ بھی پائے جاتے ہیں, اچھے اخلاق کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں, برے اخلاق کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں, اور اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. فرمایا گیا کہ دونوں کبھی یکساں نہیں ہو سکتے. جو لوگ شعائر اللہ کا احترام نہیں کریں گے وہ خبیث لوگ ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں, جانور کی کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن اللہ نے اسے بہت بلند مرتبہ دے دیا, تو اس کا احترام کرو. اور جو لوگ اس طرح سے ان حرمتوں کو توڑیں گے تو حرمتوں کو توڑنے والے خبیث لوگ ہیں. اللہ نے سور کو حرام قرار دیا, اگر کوئی کھاتا ہے تو وہ خبیث. اللہ نے سود کو حرام قرار دیا, اگر کوئی آدمی کھاتا ہے تو وہ خبیث آدمی ہے. اللہ نے رشوت کو حرام قرار دیا, اگر کوئی آدمی کھاتا ہے تو وہ خبیث آدمی ہے. تو قباست میں کثرت پایا بھی جائے تو اس سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کروڑوں کی حرام سے کمائی ہوئی کوٹھی سے 100-200 روپے کی جھونپڑی میں رہنا, زندگی بسر کرنا ہزار درجہ بہتر ہے. حرام کے 100 روپے سے حلال کے 5 روپے بہتر ہیں. یہ بتایا جاتا ہے کہ قباست میں اگر کثرت بھی ہو تو اس سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسی آیت کا حوالہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ان سے پیش رو خلفاء نے, جو بادشاہ تھے, خوب لوگوں سے ظلم جبر کر کے مال بٹورا تھا, جمع کر کے, پونجی جمع کر دی تھی بیت المال میں. جب آئے حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بن کر تو انہوں نے بیت المال سے جتنے لوگوں کے غلط طریقے سے پراپرٹی ضبط کیے گئے تھے ٹیکس کے نام پر کیا کیا نام پر ان سب چیزوں کو واپس کیا. تو اس وقت ان کا جو فائنانس منسٹر تھا ہماری زبان میں سمجھنے کے لیے, تو فائنانس منسٹر نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو لکھا کہ دیکھو اس طرح سے کرنے سے مال کم ہو گیا بیت المال میں, اب کیا کریں گے کیسے گورنمنٹ چلائیں گے. تب انہوں نے یہی آیت اس کو لکھا فائنانس منسٹر کو کہ حرام کے اور غلط طریقے سے جمائے ہوئے کثیر مال سے حلال کی کم کا کم مال زیادہ بہتر ہے. اسی طرح حرام اور غلط نظریات رکھنے والوں کی کثرت کو دیکھ کر مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں. یہاں مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ دنیا میں آپ اگر حق اور ناحق کو پہچاننے کے لیے کثرت اور قلت کو معیار نہیں بنایا جا سکتا. اگر کثرت کو معیار بنایا جائے تو کرسچن سب سے زیادہ دنیا میں پائے جاتے ہیں, تو لہٰذا عیسائی مذہب حق ہونا چاہیے, ہے نا. تو کثرت اور قلت حق ہونے کے لیے, ناحق ہونے کے لیے, طیب اور قبیح ہونے کے لیے کوئی معیار اور کسوٹی نہیں ہے. اور دنیا میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ غلط چیز ہی خبیث چیز ہی زیادہ لوگوں میں پایا گیا ہے, اور دین کی طرف قرآن کی طرف اور احکامات الہیہ کی طرف آنے والے کم ہی لوگ پائے گئے ہیں. تو قباست کی کثرت کو دیکھ کر تم مرعوب نہ ہو جاؤ. یہاں تک تین ایشوز مکمل ہوئے. ایک تو شراب اور جوئے کی بات ہو گئی, دوسرا یہ کہ احرام کی حالت میں شکار کھیلنے کی بات ہو گئی, اور تیسرا یہ کہ شعائر الہی کے احترام کی بات ہو گئی. تین بڑے بڑے احکام ہو گئے. اب چوتھا مسئلہ آتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. یہ فرمایا ہے کہ اے مومنوں دیکھو تم بہت زیادہ سوال کرنے سے بچو. یہ نمبر چار ہے, ایشو نمبر چار, مسئلہ نمبر چار کہ زیادہ سوال حلال حرام کے متعلق. جن لوگوں میں ذرا جذبہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے, ان کا بھی مسئلہ ہر چیز سوال کرتے ہیں, چاہتے ہیں کہ ہر چیز کا مسئلہ حل ہو جائے اور جواب مل جائے. تو بہت زیادہ سوال کرنے سے, کثرت سے سوال کرنے سے بچو, اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا جواب دے دے تو تمہارے لیے ناگواری ہوگی. اور عین اس وقت جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے, وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ, قرآن جب نازل ہو رہا ہے ایسے موقع میں اللہ کے رسول کی زندگی میں تم بے جا اگر سوالات کرو تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی جواب دے دے اور پھر اس پر تم عمل نہیں کر پاؤ گے. بتایا جاتا ہے کہ لوگ بہت سے سوالات اللہ کے رسول کے دربار میں کرتے تھے, کوئی آ کر کوئی فلان سوال کرتا تھا. ایک کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حج کی جب آیت نازل ہوئی تو اس نے کہا کہ اللہ کے پیارے رسول کیا ہے ضروری کہ ہر سال ہم حج کریں؟ تو اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. پھر دوسری مرتبہ اس نے سوال کیا, پھر خاموش ہو گئے. پھر تیسری مرتبہ اس نے سوال کیا کہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ دیکھیے کہ قرآن قیامت تک کے لیے رہنے کے لیے اور ہر انسان کی ہدایت کے لیے کتاب ہے. وہ آدمی جس نے سوال کیا وہ مکے کا تھا ہوگا, اس کے لیے ہر سال کیا ہر مہینے بھی اگر حج فرض کر دیا جائے تو اس کے لیے آسان ہے, وہ کر لے سکتا ہے. لیکن قرآن تو قیامت تک کے لیے رہنے کے لیے آئی ہوئی کتاب ہے. اب اس نے جب تین تین مرتبہ یہ سوال کیا تو اللہ کے رسول نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا, کہا کہ تم پر افسوس ہے, تم اس طرح کے سوالات کیوں کرتے ہو؟ اس طرح کے سوالات کے اگر میں جواب دے دیتا ہاں تو پھر تم پر جو ہے فرض ہو جاتا ہر سال حج کرنا, اور پھر تم یہ کر نہیں پاتے. تمہاری بڑی اکثریت ہر سال حج کر نہیں پاتی. حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض قرار دے کر بھی بہت ہی امت کی قلیل تعداد کو جانے کا موقع ملتا ہے, اس لیے کہ سب پیسے والے اور اہل ثروت نہیں ہوتے. ہر سال فرض کر دیا جائے تو کتنا بڑا پرابلم ہوگا. فرمایا کہ اصول یہ ہو کہ بہت زیادہ سوالات نہ کیے جائیں. اس لیے اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے, اس سے پہلے بھی ہم نے سنایا, آج بھی ہم سنائے دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرائض بتا دیے ہیں, تم فرائض پر عمل کرو. اللہ نے حرام چیزوں کو بتا دیا ہے, حرام سے اجتناب کرو. اللہ تعالیٰ نے اپنے شریعت میں حدود مقرر کر دیے گئے, حدود کو تم پھلانگو نہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے معاملات میں جان بوجھ کر خاموشی اختیار کی ہے. اللہ کے رسول کی حدیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اس سے غلطی اور سہو نہیں ہوا. اگر اس نے بہت سی چیزوں کے بارے میں کچھ معلومات نہیں دیے ہیں تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھول گیا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر خاموشی اختیار کی ہے. تو کہا کہ اس میں بحث نہ کرو, اس میں لبرل ہے, کھلا رکھا گیا ہے. جیسے حلال و حرام جانور کی بات آئی تو چار چیزوں کا حرام قرار دیا گیا, باقی سب کھلا ہے. اب اس میں آپ اپنے ذوق مزاج پسند وغیرہ کے لحاظ سے کھائیں. اسی طرح بہت زیادہ سوالات, بیکار سوالات کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. بیکار سوالات کا مسئلہ آپ دیکھتے ہیں تو آج کے زمانے میں بہت سے جو دینی رسالے وغیرہ آتے ہیں, عجیب عجیب سوالات آتے ہیں. پھر ایسی کتابیں بھی آپ کو ملیں گی ذخیرہ معلومات وغیرہ کے نام سے, جس میں بھی بیجا قسم کے سوال جواب ہوتے ہیں, حالانکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام کیا تھا, حضرت موسیٰ کی لاٹھی کا سائز کیا تھا, حضرت آدم نے ہندوستان سے مکہ تک کتنے مرتبہ پیدل حج کیے, حضرت آدم کا قد کتنا تھا, حضرت یونس کو جس مچھلی نے نگلا تھا اس مچھلی کا نام کیا تھا, یہ اور ایسے سوالات ایسے ہیں جس کے جاننے اور نہ جاننے میں کوئی فرق نہیں. جاننے سے نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے, بیکار قسم کے سوالات. ایسے سوالات آتے ہیں, طلبہ بہت شوق سے آ کر پوچھتے ہیں کہ اس کا جواب کیا, اس کا جواب کیا, اور خود اس پہ ایک بہت بڑا فن سمجھ لیا گیا کہ جو بے جا قسم کے معلومات ہیں اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے. تو علماء نے اسی آیت کے تحت لکھا کہ یہ تمام چیزیں بھی ممنوع ہیں, لوگوں کو بے جا سوالات نہیں کرنی چاہیے. چاہیے. یہ اس کے بعد قرآن مجید نے کہا کہ دیکھو قد سالہا قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین, تم سے پچھلے لوگ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. یہ اشارہ ہے یہود کی طرف, بھیجا سوالات کرتے تھے اور ایسے سوال کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ جواب دے دیتا تو پرابلم ہو جاتا تھا ان لوگوں کے لیے. فرمایا کہ یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نرى اللہ جہرا, ہم اللہ کو جب تک آنکھ سے نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے. بھائی جب اس میں برداشت کی قوت نہیں ہے تو کہاں سے اللہ کو دیکھیں گے. اللہ نے یہ کڑک بھیجی, کہا بجلی بھیجا, بجلی بھیج کر بتایا کہ جب اس بجلی کو تم برداشت نہیں کر سکتے, کڑک کے نتیجے میں موت واقع ہو گئی, سارے بنی اسرائیل مر گئے, پھر اللہ نے ان کو زندگی عطا کی. ثم بعثناکم من بعد موتکم, اللہ نے پھر انہیں موت کے بعد زندگی عطا کی. کڑک کو بجلی کو نہیں دیکھ سکتے تو خدا کو دیکھنے کا کیوں مطالبہ, بیکار سوالات. اسی طرح انہوں نے سوال کیا جب گائے قربانی کرنے کی بات کہی گئی تو پوچھا کہ گائے کیسی ہو, اس کا سائز کیا ہو, اس کا رنگ کیسا ہو, اس کی جسامت کیسی ہو, بھیجا سوالات. سوالات جیسے جیسے کریں گے اللہ تعالیٰ اس پر مزید پیچیدگیاں پیدا کر دے گا. اس لیے آدمی کو سوالات معلومات کے لیے کرنا چاہیے, لیکن وہ آدمی کٹ حجتی کے لیے سوالات نہ کرے. بہت سے لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں. تو فرمایا کہ بہت زیادہ سوالات کرنے سے بچو. پھر اس کے بعد ایک اور مسئلے کو ٹیک اپ کیا گیا, وہ یہ تھا کہ جیسے شاعر کی بات آئی, مختلف شاعر اللہ تعالیٰ نے ٹھہرائے, تو ایک شاعر میں سے کفار مشرکین کا بھی کچھ شعار تھا, ان کے بھی کچھ شاعر تھے. تو اس کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ والہام, کہ یہ چار چیزوں کے بارے میں اللہ نے کوئی قانون مقرر نہیں کیا, یہ کوئی مقدس شے نہیں ہے. کون کون سی چیزیں؟ بحیرہ, صائبہ, وسیلہ اور حام. یہ چار چیزیں کیا ہیں؟ اس میں علماء نے اختلاف کیا ہے. البتہ جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ بحیرہ سے مراد اونٹنیاں جو ہوتے تھے اس زمانے میں, تو کوئی اونٹنی اگر پانچ بچے دے دے اور پانچواں بچہ اگر نر نکلے تو پھر ایسی اونٹنی کو خدا کے نام پر دان کر دیا جاتا ہے, پن کر دیا جاتا ہے, دے دیا جاتا ہے خدا کے نام پر اونٹنی کو. تو ایسی اونٹنی کو بحیرہ کہا جاتا ہے. صاحبہ کسے کہتے ہیں؟ آدمی منت مانگتا ہے کہ پروردگار میری یہ بیماری دور ہو جائے, میرے بزنس کا وہ فلاں گھاٹا ختم ہو جائے, فلاں میری مجبوری ختم ہو جائے, تو میں فلاں جانور تیری راہ میں دوں گا. یہ جو نیت کرتے ہیں, منت مانگی جاتی ہے, تو اس کے نتیجے میں اونٹنیوں کو وہ خدا کے نام پر پن کر دیتے تھے. تو یہ بھی یہ صاحبہ ہوا. وسیلہ, وسیلہ کہتی ہیں بکری جب بچہ دیتی تھی تو اگر پہلے نر پیدا ہو جائے تو نر کو ذبح کر کے خدا کے بھگوان کے نام پر چڑھا دیا جاتا تھا, یہ کفار مشرکین کا طریقہ تھا. اور اگر مادہ پیدا ہوتی تو پھر اس کو اپنے ہاں رکھ لیتے تھے. بکری اس طرح ہے, بکری جب بچہ دیتی. اب اگر بکری کے پہلی ڈیلیوری میں اگر دو بچے پیدا ہو گئے, ایک بکرا بھی پیدا ہو گیا ایک بکری بھی, نر اور مادہ پیدا ہو جائے, تو پھر جو نر ہے اسے ذبح نہیں کرتے تھے بلکہ اسے خدا کے نام پر دے دیتے تھے. تو اس کو کہا گیا وسیلہ. اور حام کسے کہتے ہیں؟ حام اس سانڈ اونٹ کو کہتے ہیں جس کے پشت سے, جس کے سلب سے کئی نسل پیدا ہو چکے ہوں, اور بالخصوص اس اونٹ جس کا پوتا اب بوجھ ڈھونے کے قابل ہو گیا ہو. بات سمجھ میں آتی ہوگی کہ اتنا بوڑھا ہو جائے کہ اب بھائی اس کا بیٹا بھی اس کا پوتا بھی دو دو نسل کے بعد کے جانور اب لوڈ برداشت کرنے کے قابل ہو گئے, تو اس کو بھی خدا کے نام پر پن کر دیتے تھے. فرمایا کہ یہ سب چیزیں اللہ نے اس پر کوئی حرمت نہیں نازل کی ہے, اور اللہ تعالیٰ کا ٹھہرایا ہوا یہ طریقہ نہیں ہے. یہ سب مشرکانہ باتیں ہیں اور یہ کافروں کا طریقہ ہے. کافروں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے. ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب, اللہ تعالیٰ پر ان لوگوں نے جھوٹ باندھا ہے اور ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے. جب یہ بات آئی تو اسی سے ایک اور بات بھی پیدا ہوئی, وہ یہ ہے کہ جب کفار و مشرکین کو کہا جاتا تھا کہ بھائی یہ سب غلط باتیں ہیں, پرانے زمانے کی چیزیں ہیں, یہ کہاں بحیرہ, یہ کہاں صائبہ, یہ کہاں وسیلہ, یہ کہاں حام, ان سب کو تم چھوڑو اور خدا کا سیدھا سیدھا طریقہ اختیار کرو, تو وہ لوگ کہا کرتے تھے دیکھو ہم نے باپ دادا سے ایسے ہی پایا, ہم باپ دادا کے رواج کو نہیں چھوڑیں گے, باپ دادا سے جو طریقہ ہمیں ملا ہے اور جو سنت ان کی رہی ہے, جو شعار ان کا رہا ہے, انہوں نے جو ہم کو طریقہ چھوڑا ہے اسی پر ہم عمل کریں گے. اب آئے انہوں بڑا نفع باتا بتانے واسطے, بہت نئی شریعت یہ لے آئے. لوگ کہتے ہیں آج کے زمانے میں بھی کہتے ہیں کہ کوئی نئی بات اگر قرآن اور حدیث سے سامنے آ جائے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بہت نئی باتیں لے آنے لگے, ہم ایسے ہی اپنے باپ دادا کو پاتے تھے. قرآن مجید کہتا ہے کہ قرآن مجید کا اسٹائل بھی بہت پیارا ہے, پوچھتا ہے اولو کانا آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. قرآن نے یہاں یہ نہیں کہا کہ دیکھو تم باپ دادا کی پیروی کرتے ہو, تمہارے باپ دادا اگر جاہل اور اجڑ تھے گمراہ تھے تو کیا ان کی پیروی کرو گے, یہی بات ہے. لیکن پوچھنے کا انداز یہ ہے کہ دیکھو تم اپنے باپ دادا کی پیروی کرتے ہو، یقیناً باپ دادا کا احترام اور ریسپیکٹ سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن طرز زندگی میں، زندگی کے طریقے میں ان کو کیا تم اس وقت بھی پیروی کرو گے، عمل کرو گے جبکہ ان کے پاس علم نہ تھا ہو، معلومات نہ رکھتے تھے ہوں، اور معلومات کے عدم میں، عدم معلومات میں، معلومات نہیں ہونے کے نتیجے میں بہت سے کام کرتے تھے ہوں گے تمہارے والدین اور تمہارے باپ دادا، کیا اب بھی تم کو علم آ جانے کے باوجود بھی ایسا ہی طریقہ اختیار کرو گے؟ اور دوسری بات یہ کہ وہ لوگ تو بے عمل تھے ہوں گے، کیا اب تم کو عمل کا صحیح طریقہ بتانے کے بعد، ہدایت آ جانے کے بعد بھی تم باپ دادا کے طریقے کی پیروی کرو گے؟ تو معلوم ہوا کہ پیروی کرنے کے لیے باپ دادا، سوسائٹی، چار لوگوں کا طریقہ، یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ جس چیز کی پیروی کی جائے گی وہ علم۔ نمبر ایک یہ ہے کہ امت کو بتایا گیا کہ پیروی کرو گے تو باپ دادا کی نہیں کرو گے، بلکہ پیروی کرو تو ان لوگوں کی کرو جو اہل علم ہو، علم جن کے پاس ہو، علم کا ذخیرہ ہو، اور اللہ کی شریعت کا مکمل علم، علم جن کے پاس ہو، تو علم کی بنیاد پر اتباع ہونا چاہیے۔ نمبر دو یہ کہ صرف علم کی بنیاد پر نہیں، وہ با عمل بھی ہوں، ہدایت یافتہ بھی ہوں۔ تو ورنہ علم سے مراد صرف پڑھنا اور لکھ لینا ہو تو کتنے فلاسفرز مل جائیں گے، کتنے کفار و مشرکین، اور کتنے کیا کہیں گے کہ کمیونسٹ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، بات کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ان سے زیادہ انسانیت کا احترام کرنے والا، ان سے زیادہ جانوروں کی خیر خواہی کرنے والا، ان سے زیادہ مملکت کا خیر خواہ کوئی نظر نہیں آتا۔ بات جب کرتے ہیں تو معلوم ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ جو لوگ با عمل ہوں گے ان کی اتباع کی جائے۔ اتباع کے لیے دو شرط ہے، ایک علم ہو، دوسرا عمل ہو۔ ایسے لوگ اگر پائے جائیں تو ان کی اتباع کرو، اور باپ دادا کی اندھی تقلید سے پرہیز کرو۔ اندھی تقلید یعنی کہ ہر چیز کو ٹھکرا دیا جائے، باپ دادا کی وہ باتیں جو شریعت سے ٹکراتی ہوں، باپ دادا کی وہ باتیں جو قرآن اور احادیث کے احکامات سے ٹکراتے ہوں، ان باتوں کو رد کیا جائے گا۔ ورنہ یہ کہ ان کا احترام ہو اور ان کی باتوں کی، ان کی خواہشات کی بھی پیروی کی جائے، ان کا بھی احترام کیا جائے، اس کی ایک جگہ ہے۔ اس سے زیادہ جب قرآن اور حدیث کا معاملہ آئے تو فرمایا گیا کہ علم اور ہدایت کی بنیاد پر عمل کرنا چاہیے۔ اب تب صحابہ اکرام بلاتے تھے لوگوں کو ایمان کی طرف، گمراہی کو چھوڑنے کے سلسلے میں، شرف کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آنے کے لیے بلاتے تھے، لیکن لوگ جب نہیں آتے تھے تو ان کا دل رنجیدہ ہوتا تھا۔ تو فرمایا گیا کہ دیکھو یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، دیکھو تم پر صرف تمہارے نفس کی ذمہ داری ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو تو جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں ان کی ذمہ داری تمہارے سروں پر نہیں آئے گی۔ یہ آیت میں یہ بات بتایا گیا کہ لوگوں کو اپنی فکر زیادہ کرنی چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ فلاں صاحب نے کیا کیا، فلاں صاحب کا طرز عمل کیسا ہے، فلاں صاحب کی ٹوپی کیسی ہے، فلاں صاحب کی داڑھی کیسی ہے، فلاں صاحب کیا کیسے کرتے ہیں، اور فلاں کا کیا طریقہ ہے۔ لوگوں پر نگاہ جو اکثر پڑتی ہے، اس سے علماء نے بتایا کہ پرہیز کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ تم پہلے ہدایت پر قائم ہو جاؤ، سیدھے راستے پر چلو، پھر لوگوں کو بلایا کرو۔ اس کے باوجود اگر لوگ صحیح راستے پر نہیں آتے تو پھر تمہیں رنجیدہ ہونے کی، کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم اپنی فکر کرو، اپنے نفس کو بچانے کی، جہنم کی آگ سے بچانے کی تم اپنی فکر کرو۔ اس کا لوگوں نے غلط مفہوم لیا، یہ مفہوم لیا کہ قرآن اس بات کی ہدایت کرتا ہے کہ لوگوں کو انڈیویجولسٹک ہونا چاہیے، انفرادیت پسند ہونا چاہیے۔ یہ کائی کو جھمیلے، کائی کو جھنجھٹ، دوسروں کا معاملہ، دوسرے کے ساتھی بھی جان دے، ہمیں ٹھیک ہے کیا، نماز روزہ کرتے کیا، بس لوگ ہمارے پاس بھی بولتے ہیں، ہمارے پاس بھی یہ طریقہ ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے ایسا کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور کہا کہ دیکھو میں تمہارے سلسلے میں غلط بات سنتا ہوں، تم نے اس آیت کی غلط تشریح لوگوں کے سامنے پیش کی ہے۔ فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانوں سے سنا ہے، میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے، اور آپ فرماتے تھے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ تم انجام دیتے رہو گے، لوگوں کو برائی سے روکو، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے رہو، اگر تم نے یہ فریضہ انجام نہیں دیا تو سن رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسے سخت رو حکمراں مسلط کر دے گا جو تمہاری جمعیت کو پھاڑ کر رکھ دیں گے، تم پر ظلم و ستم کریں گے، پھر تم دعائیں کرو گے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر، لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو آپ نے کہا کہ یہ آدمی صرف اپنے عمل کی فکر نہ کرے بلکہ دوسروں کی اصلاح کی فکر کریں، دوسروں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں، لوگوں کے اندر بدعت، شرک، گمراہی کو دور کرے، انہیں بھی نیک بنائے، یہ ہے، لیکن اس کے پیچھے اتنا نہ پڑے کہ اپنے کو بھول جائے۔ اور یہ بھی نہیں کہ لوگ راست پر نہیں آتے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے اعمال کا مواخذہ تم سے نہیں لیا جائے گا، تم سیدھے رہے، ہدایت پر رہے تو تمہارا معاملہ سیدھا ہے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ اے مومنو، تم اگر صحیح ہو تو پھر دوسروں کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اللہ مرجعکم جمیعا، سب لوگوں کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، اس دن اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ تم کیا کیا عمل کر کے واپس آئے ہو۔ اس کے بعد ایک مسئلہ آخر کا رہ گیا، تو کل انشاءاللہ اس کو بھی ہم فنش کر دیں گے کہ ایک مسئلہ آپ ختم کر دیتے ہیں, پھر پانچواں مسئلہ اور چھٹا مسئلہ کل دو رکوع پر مشتمل ہے. آخر کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب دین کی سلسلے کی باتیں رہیں, آدمی کی آخرت کو بچانے کے سلسلے کی باتیں رہیں. ایک آیت ایسی آئی اب بیچ میں, وہ یہ کہ آدمی کی دنیا کے متعلق بھی ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ عدل اور شہادت اور عہد اور وفا کی صورت ہے. فرمایا گیا کہ تم کو اس دنیا میں کونو قوامین شہداء بالقسط للہ, اللہ کی خاطر تمہیں کونو قوامین للہ شہداء بالقسط, اللہ کی خاطر تمہیں عدل کی گواہی شہادت دینی ہے. اور ایک شہادت کبرا اس کو کہتے ہیں, یعنی دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر عمل سے یہ جتانا کہ میں جو عمل کرتا ہوں یہ عین قرآن کے مطابق ہے. میرا اٹھنا, میرا بیٹھنا, میری گفتگو, میری بول چال, میری شادی, میری بیاہ, میری تجارت, میری سیاست, میرا زندگی کا ہر معاملہ ایسا ہو کہ لوگ سمجھیں کہ یہ قرآن کی شہادت دیتا ہے, گواہی دے عمل سے, یہ شہادت کبرا ہے. شہادت کبرا کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی بات بھی بتا دی گئی, وہ شہادت صغرا ہے, چھوٹی شہادت. وہ شہادت یہ ہے کہ ایک آدمی ہے اور اگر وہ مر رہا ہو تو دو لوگوں کو گواہ ٹھہرا لے. کوئی بات وصیت کرتا ہے, آخر مومن میں آدمی وصیت کرتا ہے تو دو لوگوں کو گواہ ٹھہرا لے, اور وہ دو لوگ آ کر گواہی دیں لوگوں کے سامنے. اب اگر مرتے ہوئے آدمی کو تھوڑا سا یہ شک ہو, مرتے وقت تو اپنے رشتہ داروں کو ہی نہیں جمع کر سکتا, سفر میں ہے, اچانک اس کی موت کا وقت قریب آ گیا, لگا کہ اب جانے والا ہے, اس کے ساتھ اگر غیر مسلم بھی دو تین لوگ ہوں تو دو لوگوں کو وہ گواہ ٹھہرائے کہ بھائی یہ اور یہ باتیں ہیں, یہ امانت ہے جو میری بیوی اور میرے بچوں تک پہنچا دیا جائے. گواہی چھوٹی گواہی ہے. فرمایا کہ تو اس گواہی اس شہادت کا بھی احترام کرو, اور بلا لاگ لپیٹ کے بلا رو رعایت کے رشتہ دار ہیں, اس لیے وہاں جا کر ڈنڈی نہیں مارو, جہاں کچھ مال ہڑپ کر لو ایسا نہ کرو, بلکہ جو مرنے والے نے وصیت کی ہے وہ شہادت ان کے گھر والوں تک پہنچاؤ. اب اگر کوئی آدمی شہادت دے لیکن اس کے وارثین اور دیگر لوگوں کو یہ شبہ ہو کہ یہ شہادت غلط دیتا ہے, تو فرمایا گیا کہ مسجد میں جمع کر لو دونوں لوگوں کو, اور وہ شہادت دیں گے اللہ کے نام پر قسم کھا کر نماز کے بعد کہ میت نے یہ بات کہی ہے, ہم شہادت دیتے ہیں یہ بات. اور اگر جو اپوزٹ پارٹی ہے, جو سمجھے کہ ورثہ ہیں وارثین ہیں, ان کو یہ گمان غالب ہے کہ یہ دو احباب غلط گواہی دیتے ہیں, جھوٹی گواہی دیتے ہیں, ہمارے باپ نے ایسی بات نہیں کہی ہوگی, یا ہمارے مرنے والے نے یہ حکم نہیں دیا ہوگا, ان کو یقین ہے, ان کے پاس دلائل بھی, کوئی کاغذ مل گیا یا کوئی ثبوت مل گیا, تو پھر وہ کھڑے ہو کر مسجد میں الٹی قسم کھائیں گے. ہم قسم کھاتے ہیں کہ اس نے جو کچھ کہا وہ جھوٹ ہے, اور ہم قسم کھاتے ہیں کہ معاملہ ایسا اور ایسا ہے. تو ایک تو شہادت تم دو, صحیح صحیح شہادت دو, رشتہ داروں کی رعایت نہ کرو, اور شہادت کو پیسوں کی عوض نہ بیچو. اور اگر تم نے غلط شہادت دی تو پھر ادھر سے دو لوگ اٹھ کر کھڑے ہوں گے اور وہ شہادت دیں گے. اور ان سب کے بارے میں اللہ تعالی نے کہا کہ اتنا تو یاد رکھو, بہرحال اللہ تعالی کے پاس پکڑ ہونی ہے. ایک آدمی مر گیا, اب کوئی ریٹرن پروف تو نہیں ہے, یا تو تمہاری دو شہادتوں پر اعتبار کیا جائے گا, قسم کھا کر بتا دو, اور اگر تم نہیں بتاتے تو ادھر سے دو لوگ اٹھ کر تمہاری شہادت کو رد کریں گے, تو ان کی شہادت معتبر قرار پائے گی. تو شہادت کی آیت میں ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ بھی رہ گیا تھا کہ مرنے والے اگر بیچ راستے میں سفر میں مر جائیں, روایت میں لکھا ہے کہ کوئی آدمی گیا مسلمان اور سفر میں شام میں ملک شام میں اس کا انتقال ہو گیا, تو دو نصرانی ساتھ تھے, اور دونوں نصرانی کا ایک طویل واقعہ ہے کہ ان لوگوں نے کچھ مال چرا لیا اور بقیہ مال لا کر رشتہ داروں کے حوالے کر دیا. بعد میں معلوم ہے کہ اس مال میں فلاں چیز کی کمی ہے, اللہ کے رسول میں یہ معاملہ پیش کیا گیا, تو یہ ایک طویل قصہ ہے. تو اللہ کے رسول نے بلا کر ان سے بھی قسم لی اور ان سے بھی قسم لی. تو قسم پر اعتبار کس کا کیا جائے گا؟ دوسرے پارٹی کا. پہلی پارٹی قسم دے کر کہے کہ میں جو کہتا ہوں سچ ہے, اگر دوسرے لوگوں کو شبہ ہو تو وہ اٹھ کر شہادت دے خدا کے نام پر. اور خدا کے نام پر مسجد میں شہادت کھانے کے بعد اگر کوئی آدمی جھوٹی شہادت کھاتا ہے تو اس دنیا میں بھی وہ ملعون ٹھہرتا ہے, لوگوں نے دیکھا ہوگا, اور آخرت میں بھی ملعون ٹھہرے گا. خدا کی قسم مسجد کے اندر اگر آدمی جھوٹی کھاتا ہے وہ کہ وہ اللہ کے ساتھ کھیل مذاق کرتا ہے, لہٰذا اللہ کھیل مذاق کے لیے کوئی کھلونا نہیں ہے. فرمایا کہ یہ چھوٹی شہادت ہے لیکن ایک بہت بڑی بات ہے, یہ بھی معاملہ چھوٹا ہے لیکن اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ جڑا ہوا ہے, لہذا اس شہادت کا بھی اس قول و قرار کو بھی پورا کرو. ہم ایک بات یہ عرض کر کے ختم کر دیں, کوئی شے چھوٹی ہو لیکن جب بڑی شے سے وہ منسلک ہو جاتی ہے تو اس کا مرتبہ بھی بلند ہو جاتا ہے. یہ ایک عام بات ہے, مثلا یہ والو ٹیوب ہے چھوٹا سا جو سائیکل میں ہم لوگ لگاتے ہیں. اب آپ یہ کہیں بھائی اس کی کیا قیمت ہے, اتنا چھوٹا سا والو ٹیوب ہے, نکال کر پھینک دیجیے, اس کے بعد آپ کی پوری سائیکل چلنے کے قابل نہیں ہوگی. حالانکہ یہ چھوٹی چیز ہے, اس کی کوئی حیثیت, اس کی کوئی وقت نہیں ہے, لیکن ایک بڑے پورے پردے کے اندر, پورے نظام کے اندر جب وہ چیز فٹ ہو جاتی ہے تو چھوٹی چیز کی ویلیو بھی, اس کی قدر و قیمت بھی بڑھ جاتی ہے, اور پورا سائیکل کا چلنا اس پر ڈیپینڈ ہو گیا. معلوم ہوا کہ والو ٹیوب نہ ہونے کی وجہ سے پوری سائیکل چل نہیں پا رہی ہے. تو ایک چھوٹی چیز ہو لیکن ایک بڑے نظام میں اس کو فٹ کر دیا جائے تو اس کی وقت بھی بلند ہو جاتی ہے. تو یہاں تک چھ مکمل الگ 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 مسائل تھے، حلال و حرام کے متعلق، شعائر کے متعلق اور مختلف چیزوں کے متعلق، یہ مختلف چھ احکام رہے. اب اس کے بعد سورہ کا اختتام ہے، وہ اختتام یہ کہ یہ شہادت، جو چھوٹی شہادت ہے، یہ سب ملا جلا کر ایک بڑی شہادت پر ختم ہوگی بات، اور قیامت کے دن وہ شہادت اللہ تعالیٰ انبیاء سے لے گا اور اس کے بعد ان کی قوموں سے لے گا. تو انبیاء میں سے ایک ایک رسول کو اللہ تعالیٰ بلا کر گواہی لے گا، اور پھر اس میں سے حضرت عیسیٰ کی گواہی کو تفصیل سے اللہ نے نقل کیا ہے. اس کی کیا حکمت ہے انشاءاللہ کل ہم رکھیں گے، اور کل انہی باتوں پر، ان آخر کے دو رکوع پر مکمل سورہ مائدہ مکمل ہو جائے گی، اور ہمارا پروگرام بھی انشاءاللہ کل مکمل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے کہی ہیں اس میں جتنی سچی اچھی اور خیر کی باتیں ہیں، قرآن اور حدیث سے جو باتیں ماخوذ ہوں، اللہ تعالیٰ وہ سب باتیں میرے اور آپ کے ذہنوں میں محفوظ فرما دے، پیوستہ فرما دے، اور جو باتیں غلط زبان سے نکل گئی ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو میرے اور آپ کے ذہنوں سے محو فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أجرنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.